تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، خیر کو عام کرو گے. لیکن افسوس کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوا تھا، بحیثیت امت بھی، جیسے یہاں پر امت میں سے ایک گروہ خاص طور پر اس کام کے لیے، جیسا کہ آیت 104 میں ولتکم منکم امتن، جہاں کہیں مسلمانوں کی حکومت ہو اس اسلامی حکومت پر بھی یہ فریضہ عائد ہے. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو کیا کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکاۃ دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. پھر نہ صرف یہ کہ مردوں پر بلکہ عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی گئی. کہاں سے پتا چلتا ہے؟ سورۃ التوبہ آیت 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ صرف مردوں کی نہیں عورتوں کی بھی ذمہ داری. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتیں بھلا یہ کام کرنے کیوں چلیں، انہیں کس نے کہا ہے کہ یہ ان کا کام ہے؟ تو یہاں مؤمنات سورۃ التوبہ میں عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ انہیں بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ عورتیں بھی تو معاشرے کا ایک حصہ ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب یہ کام چھوڑا تو ان پر لعنت کی گئی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے عیسی ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے کیا کیا؟ بنی اسرائیل پہ لعنت بھجوائی. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جن برے کاموں میں وہ مشغول تھے ان سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. بحیثیت امت سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے حالات کے مطابق کیا کریں، نیکی کو عام کریں، برائی سے روکیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے. اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو ایمان کا درجہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی برائی کو دیکھ کر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر شخص اتنا طاقتور ہو کہ ہاتھ سے برائی کو روک سکے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو نچلے درجے پر بھی نہیں ہیں کہ برائی کو برائی کہہ دیں، برائی کو برا سمجھیں، اس پر تڑپیں، اس پہ تکلیف محسوس کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید وارننگ دی ہے، جو برائی سے نہ روکیں. آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، تم ضرور اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے گا. یعنی جب امت یہ فریضہ انجام نہ دے گی تو دنیا میں ذلیل ہوگی، پھر وہ دعائیں کریں گے اور دعائیں قبول نہ ہوں گی. اجتماعی طور پر آپ دیکھیں کہ کس کثرت کے ساتھ امت مسلمہ کے ان حصوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں جہاں آفات آ چکی ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری دعاؤں میں کوئی اثر ہی نہیں رہا. کبھی سوچا کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے علاج تو کریں، کسی بھی بیمار کا جب تک علاج نہ ہو تو محض دعا سے کیسے صحت ہو سکتی؟ اور علاج کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کو عام کریں، برائی سے روکیں. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مزید فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں اسے روکنے کی قدرت والے بھی موجود ہوں، یعنی ایسے انفلوئنشل لوگ موجود ہوں کہ جو اپنے اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے برائی سے روک سکتے ہوں اور پھر نہ روکیں، یعنی اپنی اتھارٹی کو استعمال نہ کریں برائی روکنے کے لیے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دیں. ابو صالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی پوچھی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو آپ نے فرمایا، اے صالبہ، اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. جب دیکھو کہ کنجوسی کی روش جاری ہو چکی ہے، یعنی بخل عام ہو رہا ہے، خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، یعنی پیسے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے صرف اپنی عیش و عشرت پہ خرچ ہو رہے ہیں، یعنی اس کی مراد یہ ہے خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پہ اترا رہا ہے، یعنی ہر ایک اپنے اوپینین پہ ڈٹا ہوا ہے، تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور عوام سے دور ہو جاؤ. تمہارے پیچھے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے. تمہارے عقیدے اور عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا. وہ پوچھ رہے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 50 انہی میں سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے، کیونکہ آج نیکی کرنے میں معاون دستیاب ہیں جو ان کو دستیاب نہ ہوں گے. یعنی جو لوگ ایسے وقت میں جبکہ فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، شر ہوگا، پھر یہ کام کریں گے، یعنی نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تو ان کو کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا، 50 صحابہ کرام کے برابر. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو تو ایک ماحول میسر ہے، اللہ کا رسول بیچ میں موجود ہے، اور ہر طرف نیکی اور خیر اور بھلائی کا چرچا ہے، تو ایسے وقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آسان ہے. لیکن ایسا وقت جبکہ شر عام ہو چکا ہو، پھر کوئی شخص یہ کام کرے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. کیونکہ جب ایک چیز فیشن بن جاتی ہے نا، تو سب کے لیے اپنانا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک نیکی یا اچھائی کے فیشن کو اپنانا بھی نیکی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، اگر آپ اس کو فیشن ہی کا نام دے، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، جی اب تو قرآن پڑھنا ایک فیشن بن گیا ہے، تو اچھا فیشن ہے، ہونے دے. اگر کوئی فیشن سمجھ کے بھی پڑھ رہا ہے اس کو، تو قرآن پڑھنے کا تو ہر حال میں ثواب ہے. لیکن ایسے وقت میں جب کوئی یہ کام نہ کرے، پھر کوئی شخص اس کو لے کر اٹھے، لوگوں کی مخالفت کے باوجود، لوگوں کی باتیں بنانے کے باوجود، تو اس کا اجر بھی کہیں زیادہ ہے. ابھی آپ سب کے لیے بھی اسے بڑے حوصلے کی بات ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ اپنے گھروں سے، اپنے ماحول سے اس مشکل سے نکلتے ہیں کہ ان کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، جس شخص کے راستے میں جتنی مشکلات ہیں اور ان سارے بیریئرز کو کراس کر کے وہ آ رہا ہے، اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے. جس کو جتنی کم سپورٹ ہے، جتنی کم مورل سپورٹ یا ویسے وسائل کم ہے، اور پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اجر ہے. تو کسی بھی حال میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے مبعوث فرمایا، کچھ حواری اور مخلص ساتھی بھی ہوئے جو اس کے طریقے پر چلے اور اس کے احکام کی تعمیل کرتے رہے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو گفتار اور کردار میں صفر، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں ہوتا تھا. یعنی کچھ ایک نبی کے جانے کے بعد ایک جنریشن تو بہت اچھی تھی, پھر اس کے بعد پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے اچھا زمانہ میرا ہے, ثم الذین یلونہم, پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے, ثم الذین یلونہم, یعنی تین جنریشنز تک, صحابہ تابعین اور تبع تابعین, یہ تین ٹرمز ہیں الگ الگ. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے, فتنوں کا آغاز, یعنی ایسا ہوگا کہ وہ کیفیت نہ رہے گی ایمان کی اور تقویٰ کی جو ابتدائی ان تین جنریشنز میں. تو اسی کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جو گفتار و کردار میں صفر, اور ایسے کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں ہوگا. فرمایا جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے, جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے, جو دل سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے, اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل میں بھی برا نہیں کہتا تو کیا ہے, رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کوئی شخص ایمان رکھتا ہو اور پھر وہ برائی پہ کڑے نہ, پھر وہ برائی کو برا نہ سمجھے. اب دیکھیں کہ جو لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں انہیں چھوٹا سا داغ بھی نظر آ جاتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا, تو چھپے ہوئے روشنی کے صرف عکس میں دھبے نظر آ جاتے ہیں ان کو, کہ یہاں یہ چمک نہیں رہی, یہ جگہ ڈل نظر آ رہی, جبکہ عام کسی شخص کو گمان بھی نہیں گزرے گا کہ یہاں کوئی گندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حس بڑی تیز ہے صفائی کی. بالکل اسی طرح جب ایمان کی تقویٰ کی دل کی پاکیزگی کی حس تیز ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی برائی خود نظر آنے لگتی, پھر انسان بے چین ہو ہو اٹھتا ہے, پھر اس کا سکون لٹ جاتا ہے اور پھر وہ آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا کہ برائیاں ہوتی رہیں اور وہ آرام کی نیند سوئے. نہیں, وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ نہیں, اس کو دور کر کے رہنا, اس صورتحال کو بدلنا ہے, اس کی اصلاح کرنا ہے. اور یہی چیز ہم سب سے مطلوب ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کس سے نتھی کر دیا, ایمان سے. جتنا ایمان کا لیول ہوگا اتنی ہی برائیاں کھٹکنے لگیں گی اور اتنا ہی ان کی اصلاح کا جذبہ زیادہ مضبوط ہوگا, اتنی ہی ڈٹرمینیشن زیادہ ہوگی, اتنی ہی ثابت قدمی زیادہ ہوگی. بالکل اسی مثال پہ پھر جاؤں گی کہ جن کے اندر صفائی کی حس ہوتی ہے, پھر آپ نے دیکھا کہ وہ عورتیں گھر میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی, اور سارا وقت ہاتھ میں کچھ لیا ہوا ہے, کہیں سے کچھ صاف ہو رہا ہے, کہیں کچھ شغل ہی یہی ہے. اچھا شغل ہے لیکن صرف ان چیزوں کی, صرف یہ دیواروں اور پتھروں اور شیشوں لکڑی اور فرش کی صفائی کافی نہیں, دلوں کی اخلاق کی کردار کی معاشرے کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے. ساری زندگی ہم صرف دیواریں چمکاتے چلے جاتے ہیں جبکہ دل کی دیواریں بھی منتظر ہیں کہ اپنی بھی روشن کی جائیں اور دوسروں کی بھی, اور اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے. اس چیز کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ دوسروں کو بھی بتاؤ, دوسروں کو بھی روکو برائی سے, خیر کو عام کرو؟ اس لیے کہ اگر کسی بیماری کا علاج نہ کیا جائے ابتدا میں تو کیا ہوتا ہے, اور بیماریوں کو جنم دیتا ہے. ایک کو کنٹرول نہ کرے وہ ایک اور بعض اوقات ایک بیماری پھیلتے پھیلتے پورے جسم کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے, پھر کوئی دوا اثر نہیں کرتی, کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. تو اس سے پہلے کہ وہ سٹیج آ جائے, آخری سٹیج آ جائے جب دوا ری ایکشن کرنے لگے. آج کل یہ ہوتا ہے نا ہمارے بچوں پہ, ہمارے نئی جنریشن پہ نیکی کی ڈوز ری ایکشن کرتی ہے, ان کو جب ہم بتاتے ہیں تو ری ایکشن ہو جاتا ہے نا, کیوں بتاتے ہیں ہم کو؟ تو اس سے پہلے کہ وہ ری ایکشن کرنے لگے جسم, تو کیا کرنا ہے, ایک خیر اور نیکی کے ماحول کو اتنا عام کرنا ہے کہ وہ سٹیج آنے نہ پائے. ورنہ جتنی زیادہ کوئی بیماری جڑ پکڑ لیتی ہے نا, زیادہ گہری چلی جائے, اتنی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثلا اگر آپ اپنے گھر کا کوڑا ہے باہر نہ پھینکیں, گھر کے اندر ہی رکھیں, رکھتے جائیں, کیا ہوگا؟ یعنی کچن کے اندر ہی جو بن ہے آپ کا, اس کو کبھی خالی نہ کریں آپ, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا گھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا. بالکل اسی طرح جب اخلاقی اور روحانی بیماریوں کی صفائی نہیں کی جاتی اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, جمع ہوتی چلی جاتی, پائل اپ ہوتی چلی جاتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسلامی معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہتا. اچھائی برائی کا امتیاز مٹ جاتا ہے, بدامنی ہوتی, فساد ہوتا ہے, قتل و غارت ہوتا ہے, اور یہ خوبصورت زمین اپنے رہنے والوں پہ تنگ ہو جاتی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ہوتے ہوئے سکون لٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بہت باہر کے ملکوں سے مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان چلتے ہیں تاکہ ہم اسلام پر عمل کر, یہاں آتے ہیں چار ہی دن میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہ جگہ نہیں جو ہم نے سوچی تھی, کیونکہ ہم نے لیبل تو لگا لیا لیکن اندر وہ مال نہیں رکھا. ہم دیکھیں کہ بالکل ایسے جیسے ذرا تصور میں لائیں کہ کوئی دکاندار اپنی دکان کے باہر بڑا بڑا ایک نیو سائن لگا دے یا بورڈ لگا دے اور اس پر مثلا لکھتے کہ چائنیز ریسٹورانٹ, اور اندر کچھ بھی نہ پکایا ہو, تو آنے والے کیا کر کے جائیں گے؟ کہ تم نے ہم کو دھوکا دیا. تو باہر کیا لکھ رکھا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر نام نشان نہیں کھانے پینے کا. ہمارا حال یہی ہے, ہم نے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی, اور خود اپنے اوپر بھی مسلمان ہونے کا ٹیگ لگا رکھا ہے اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں, اور اندر ان لوگوں سے بھی بدتر حالات ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. اخلاق میں ہم ان سے پیچھے, کردار میں ان سے پیچھے, ویلیوز میں ہم کمتر. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے, یعنی پہلی سٹیج کیا ہے کہ اگر کسی بیماری کا علاج نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ بیماریاں عام ہو جائیں گی. اگلی سٹیج میں کیا مثال دی گئی کہ اگر کہیں گندگی بہت ہو جائے گی تو وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اگلی اس سے ایک اور بدترین سٹیج آتی ہے کہ جب انسان گندگی کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ کوڑے کے ڈھیر سے بھی اٹھا کے کھا لیتا ہے, احساس ہی مٹ جاتا ہے, اور یہ خطرناک سٹیج ہے کہ جب برائی کا عادی ہو جائے انسان اور زندگی کا حصہ بن جائے. پھر بے حسی طاری ہو جاتی. اب دیکھیں نا, آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں, آپ کو سمیل محسوس ہوتی, پہلے آپ کا دم گھٹتا ہے باہر آتے, لیکن اگر آپ کی مجبوری ہو اور آپ کو جانا ہی پڑے, آپ اندر آ جائیں, تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ دم گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا, آپ عادی ہو جائیں گے, نارمل ہو جائے گا آپ کے لیے وہ سب. اور ایسی ہی صورتحال اگر دین کے معاملے میں ہو کہ نارمل ہو جائے انسان برائیوں پر, احساس ہی مٹ جائے گا. جب احساس ہی ختم ہو جائے تو قیامت کے دن جواب کیا دیں گے؟ اس بے حسی کی وجہ سے ہم نہ خود مسلمان رہے اور نہ امت ہونے کے اعتبار سے جو فریضہ تھا اس کو پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان صاف ہے، کنتم خیر امتن، کیوں اخرجت للناس، کیسے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، معروف میں تمام بھلائیاں اور منکر میں ساری برائیاں، کفر، شرک، بدعت، بد اخلاقی، بد نظمی، بد ضبطی، نان سینس، سب کچھ منکر میں آ جاتا ہے پھر. کام تو ہمارا تھا لیکن آج ہم یہ کرنے کی بجائے کچھ اور قومیں یہ کر رہی ہیں. دس جنوری 1998 کی نوائے وقت لاہور میں یہ خبر چھپی تھی، اسلام کو مغلوب کرنے کا عیسائی منصوبہ 870 ارب ڈالر، 870 ارب ڈالر مختص کر دیے گئے. 2025 تک اس منصوبے کے لیے 70 لاکھ مبلغین اور 10,000 مواصلاتی چینل کام کریں گے. ہالینڈ میں گھر گھر جا کر مسیح کا پیغام سنانے کا کام شروع کر دیا گیا. دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہزاروں عیسائی تنظیمیں، اربوں ڈالر، کروڑوں انجیل اور دوسری مذہبی کتابیں مبلغین کی فوج کے ذریعے تقسیم کرے گی. رپورٹ کے مطابق دنیا کے 24 ملین پتوں پر 360 زبانوں میں ترجمہ کر کے عیسائیت کا لٹریچر بھیجا جائے گا. یعنی 25 سالہ منصوبہ ہے. ہر سال اس موضوع پر 9 لاکھ مختلف کتابیں شائع ہوں گی. اس تسلسل کے ساتھ 65,571 مختلف کتابیں صرف مسیح علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ہوں گی. ڈاکٹر ڈیوڈ کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 51,000 افراد یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ہالینڈ کی ایک عیسائی تنظیم کا کام صرف تارکین وطن یعنی دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے گھروں میں، فلیٹس میں جا کر مسیح کا پیغام سنانا ہے. یعنی ان کا کام کیا ہے کہ جو اپنا ملک چھوڑ کر پہنچے وہاں کمائی کرنے کسی، تو اس کو ٹارگٹ کر کے اسے جا کے پیغام سناؤ. نمائندہ ندائے ملت، یہ نوائے وقت کا یہ خیال ویکلی وہ ایڈیشن ہوتا ہے، اس نے، نمائندے نے اس منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہالینڈ کی قدیم یونیورسٹی لائیڈن کا دورہ کیا. لائیڈن یونیورسٹی میں ڈچ مستشرقین نے یہاں 700 سال قبل ایک عربی اور اسلامی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی تھی، جس کا مقصد دین اسلام سے متعلق نئے نئے فتنے کھڑے کرنا اور نئی نسل میں فکری تشکیق کی فضا پیدا کرنا، ان انٹلیکچل انویژن کی تیاری. وہاں پر ہونے والے ایک مذاکرے میں لاہور سے جانے والے نمائندے کو ایک خطرناک مسلمان سمجھ کر شرکت سے روک دیا گیا. رپورٹ کے مطابق اس مسیحی منصوبے کے تانے بانے 78 میں شمالی امریکہ میں ہونے والی تنصیر الوزان کانفرنس سے جا ملتے ہیں، اور اب جدید دور میں عیسائیت کی تبلیغ کا نیا محاذ کھولنے کے لیے اس کانفرنس میں منصوبہ بندی کی گئی ہے. اس کانفرنس میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو عیسائی بنانے سے متعلق سابقہ رپورٹیں پیش کی گئیں. اب یہ کام تو وہ کر رہے ہیں جو خود بھی ضالین ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اوروں کو بھٹکانے میں سرگرم عمل ہیں. اس کے برعکس ہم مسلمان جنہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ سوئے ہوئے ہیں. اور اگر کچھ کوششیں ہیں بھی تو بس صرف اپنی سہولت آرام کے مطابق، کوئی اس میں پراپر آرگنائزیشن نہیں، پراپر پلاننگ نہیں. ابھی تو ہم صرف اپنے مسلمانوں تک ہی نہیں پہنچے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہی گاؤں، دیہات، شہر، ولیجز، بستیوں کی بستیاں دین کے نام سے بیگانہ ہیں، کلمہ تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی. میٹرک پاس بچیوں کو اگر نماز نہ آتی ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہوں تو آپ کس کو بلیم کریں گے، کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ یہ کیسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے گھبرا جاتے ہیں، چھوٹا سا لوڈ پڑنے لگے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات بہت بڑی، اس کے دین کی بھی بہت بڑی عظمت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے بڑے دل والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز بے دریغ اس راہ میں لگا دیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنے، یعنی کہ دنیا میں اگر نتیجہ نکل آیا تو اور کیا چاہیے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، کہ اس سے پہلے اگر ہم کو موت آ گئی اور ہمارا مشن مکمل نہیں ہوا تو اللہ کے ہاں تو قدردانی ہے، لیکن بات ساری کمٹمنٹ کی ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، عمل کر کے دکھانا اور سنجیدگی کے ساتھ کسی چیز کا عزم اور ارادہ کر لینا اور اس پہ ڈٹ جانا، اور اس کے لیے چاہے چیونٹی کی چال چلا جائے چلتے چلے جانا کہ ایک دن تو منزل آئے گی. تو چیونٹی کا قصہ بھی مشہور ہے، وہ امیر تیمور نے دیکھا کہ ایک چیونٹی نے کئی حملے کیے ہار گیا، تو آ کے پریشان ہو کے سر پکڑ کے بیٹھا، دیکھا کہ سامنے دیوار پہ ایک چیونٹی چڑھتی ہے اور شاید 90 دفعہ کے 80 دفعہ اوپر نیچے آتی جاتی ہے، گرتی ہے پھر اوپر چڑھتی ہے، آخر وہ دانا لے کے چڑھ جاتی ہے. اس نے کہا کہ میں ایک چیونٹی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ جو اتنی دفعہ گرنے کے باوجود اپنی منزل کو پہنچ گئی، تو کیا میں نہ پہنچوں گا؟ اور نئے جذبے کے ساتھ ایک چیونٹی سے سبق سیکھ کر دوبارہ جا کے دشمن پر حملہ آور ہوا اور کامیاب ہو گیا. کیونکہ ہم عموماً اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کمزور سی عورتیں ہیں، نرم و نازک سی گھریلو خواتین ہیں، ہم تو ہمارا تو کچھ بھی رول نہیں. نہیں، اگر آپ سب اپنے آپ کو چیونٹی جتنا سمجھ لیں یا چیونٹی سے بھی کم سمجھ لیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے. اچھا، ایک بڑی گندی سی مثال ہے لیکن دوں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آئے. جو کتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، چونٹی سے چھوٹی ہوتی ہے جو، چونٹی سے چھوٹا کہا تو ایک دم جو کی طرف پھیل گیا. آپ کو پتا ہے کہ جو اتنی چھوٹی، اتنی کمزور سی چیز، اگر اس کو صرف اس کا کام کرنے کو چھوڑ دیا جائے تو چند دنوں میں آپ کو عاجز کر دے گی، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم جو سے بھی گئے گزرے، چاہے چھوٹی کوشش کریں لیکن چلتے رہیں. ہزار میل کا سفر بھی جب ہوتا ہے جب چلتے رہیں، جہاں زندگی ہو، حرکت ہو، مایوس نہ ہو، گر نہ پڑے. کیونکہ ہم تو ہر دوسرے دن سوچتے ہیں، دھمکی بھی دے دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیں گے اگر یہی حالات رہے، اتنا کام ہم سے کرایا گیا ہم کنٹینیو نہیں کریں گے، اللہ کسی اور کو لے آئے گا، کوئی بات نہیں، اللہ کو ہماری ضرورت ہے، ہرگز نہیں. بھول جائیں کہ ہم اس پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، ہم اپنے پر ہی احسان کر رہے ہیں اپنی جواب دہی کے لیے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنا، چاہے تھوڑا کام ہو. اللہ نیتیں، ارادے، خلوص، کوشش دیکھتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ساری دنیا بھی کافر ہو کے مرے اور ہم کچھ نہ کریں، اسے نہیں پرواہ. لیکن ہم میں سے ہر ایک کی کوشش دیکھی جائے گی. وہ ان سعیکم سوف یرا، تو اپنی کوششوں کو تیز کر لیں اور چھوٹی چھوٹی چال بھی چلتے رہیں تو چلتے رہیں مستقل مزاجی کے ساتھ. اور جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، یقین محکم عمل پہ ہم، چھٹی نہیں. اور یہ میں اس دن کہہ رہی ہوں جب چھٹیاں دے رہی ہوں.